خز تو بے رب کعبہ صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن ابي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، شہادت مظلومانہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں برپا کی گئی ان سے روزہ مجالس میں میں نے آپ کی خدمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور، معروف اور متفق علیہ حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. عزیزان گرامِ قدر، میں تقریباً ہر سال اگر ان ایام میں توفیق نصیب ہوتی ہے تو یہ جملہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم جیسے جہلا، ہم جیسے بے بضاعت افراد کی اصلاً یہ حیثیت نہیں ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ذات گرامی اور ذات بابرکت کے حوالے سے گفتگو کریں. علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام عقول بشر سے ماورہ ہستی ہے. آپ کے فضائل بے کراں اور آپ کی قدر و منزلت کے لیے ہم جیسے بے بضاعت اور کم علم لوگ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی افضل ترین شخصیت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے. عزیزان من، یہ جو جملات ہیں یہ محض ادعا نہیں ہے بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر احادیث سے بھی ثابت ہے. قرآن نے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی جس طرح سے شناخت کروائی ہے اس سے بھی ثابت ہے، اور تاریخ میں امیر المومنین کے علمی اور عملی معجزات اور کرامات کی جو تفصیل ہے اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علی علیہ الصلاۃ والسلام خدا اور رسول کے بعد میرے مولا کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. عزیزان من، میں نے جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا، علی ماورائے عقل، جس کا کلام ماورائے عقل و فہم ہو، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، کتنا افضل اس کو پیغمبر نے بیان نہیں کیا، اور یہ ایک ضربت ہے جو کہ یوم خندق ظہور کر رہی ہے اس انداز سے، اور پیغمبر اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. خیبر کی ایک ضربت سے مراد صرف وہ ایک ضربت نہیں ہے، بلکہ وہ ضربت دیگر تمام ضربتوں کو کہ جو ید اللہ کے ذریعے سے، سیف اللہ کے ذریعے سے ظہور کریں گی، ان سب کو بیان کر رہی ہے. اور جب علی کی ایک ضربت کا اخلاص یہ ہے، تو خدا جانے علی کے سجدے کس مقام پر ہوں گے، علی کی نمازیں کس مقام پر ہوں گی، علی کے روزے کس مقام پر ہوں گے. لہذا میں نے عرض کیا، ماورائے عقل ذات ہے میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب اس ذات بابرکت کے بارے میں مجھ جیسا جاہل و بے بضاعت آ کر گفتگو کرے تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن خود باب مدینۃ العلم کے دروازے سے خیرات علمی جو نصیب ہوئی ہے وہ آپ مومنین کے درمیان میں تقسیم کرنا مقصود، اور اس سے زیادہ میں نے عرض کیا کہ بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر گفتگو کروں، مولا کائنات کی شہادت کے یہ ایام خدا جانے علی اور قرآن کس قدر ساتھ ہے کہ مولا کائنات وہ شخص ہیں کہ جو قرآن کے ابتدائی نزول سے لے کر انتہا تک کوئی مقام کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں آیت نازل ہوئی ہو اور علی علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے نزول، شان نزول، تاویل و تفسیر سے واقف نہ ہوں. پیغمبر کا یہ کلام اپنی جگہ پر، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن دوسری جانب دیکھیے کہ وہ شب قدر کے جو کہ نزول قرآن سے منسوب ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر کی جو ابتدائی دو راتیں ہیں شب 19 اور 21 ماہ مبارک رمضان کی، وہ بھی آ کر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت سے اور گویا آپ کے ذکر اور آپ کی یاد سے آ کر ایک اتصال اور ایک امتزاج پیدا کرتی ہے کہ جن شبوں میں قرآن کے نزول اور قرآن کی گفتگو کی جائے اور عبادت الہی کے ذریعے سے اپنے لیے معراج کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، وہیں پر علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی موجود ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دو شبوں میں، یعنی شب 19 اور 21 میں، جو ایک ایسی فضیلت موجود ہے وہ یہ ہے کہ انہی شبوں میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر عبادتوں کو زینت عطا کرتا ہے، مجالس کو زینت عطا کرتا ہے. اور یقیناً یہی کیفیت ہماری 23ویں شب میں بھی رہنی چاہیے کہ ہم کم از کم 23ویں شب میں بھی کوئی ایک مقام مختص کریں، کوئی ایک زمان ضرور مختص کریں کہ جس میں ہم حتیٰ 23ویں شب میں بھی قرآن اور علی چونکہ جدا نہیں ہیں، لہذا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر 23ویں شب میں بھی چاہے آپ مختصر کریں لیکن مولا کا ذکر ضرور کریں، اس لیے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی، اب یہ مجالس اگر عبادت کی مجالس ہو رہی ہیں، ان کے اندر بھی علی کے ذکر کے ذریعے سے اس عبادت کی مجالسوں کو، چونکہ مجلس سے مراد حتماً صرف یہ مجلس نہیں ہے، ہر طرح کا جلوس ہے، ہر طرح کا اجتماع ہے، جہاں پر بھی جو اجتماع ہو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے اس اجتماع کو علی کے ذکر سے زینت دو. علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر گویا قرآن کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر گویا علی کا ذکر ہے. اور یقیناً پروردگار کے لیے بھی وہ اذکار کے جو اس کے نزدیک محبوب ہیں، ان میں سے ایک ذکر علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے. عزیزان من، ان شبہ قدر میں کوشش کریں کہ اپنے دلوں کو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے منور کریں، اور آپ کی حیات مبارکہ سے اپنے لیے کوئی عملی جو کیفیت ہے اس کو حاصل کریں. اور علی علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسا کامل نمونہ ہیں کہ جن کی زندگی سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تفصیل اگر آپ چاہتے ہیں، اسی طرح سے قرآن کی آیات کی اگر آپ تفسیر چاہتے ہیں، تو آیات قرآنی کی اور پیغمبر کی سیرت کی مجسم تفسیر کا نام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہے. لہذا مولا کائنات، یعنی اس مقام تک کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جہاد بالسیف ہے، اس کو عملی صورت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر پیغمبر کی سیرت کا وہ پہلو کہ میں نے اس پر پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اور آج بھی عرض کروں گا کہ یہ جو دنیا ہے ہماری مٹیریل دنیا، اس مادی دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اتنی قدرت نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام قدرتوں کو، تمام عظمتوں کو جو ہے وہ ظہور دے سکے. اسی طرح سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جو اسماء الہیہ کے مظہر ہیں، ان کے جو کمالات ہیں، ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو مقامات ہیں، اس دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان کے فضائل اور ان کے کرامات اور ان کے مقامات کو ظہور دے سکے. لہذا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، اس کے کئی پہلو اس دنیا کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کو ظہور دے سکے. اور دوسری جانب آپ کی شخصیت کی بہت ساری تفاسیر ایسی ہیں کہ جو مولا کائنات کی وجود اقدس سے ظہور کرتی ہیں. آج کی ان سلسلے کو جو ہم انشاءاللہ جاری کر رہے ہیں اور تین شبوں تک جاری رہے گا، میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث منتخب کی ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ حتیٰ اہل سنت کی بھی روایات سے ثابت ہے اور سندن یعنی مستند حدیثوں میں شمار کی جاتی ہے، اور جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے. میں جس واسطے سے اور جس سند سے اس روایت کو نقل کر رہا ہوں، اس کی کچھ کیفیات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے میں ایک اجمالی ترجمہ اس کا بیان کر دوں آپ کی خدمت میں، اور پھر جس تناظر میں یہ حدیث یعنی جس سندی سلسلے سے میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور انشاءاللہ پھر خود حدیث سے متعلق جو مطالب ہیں ان کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حدیث شریف ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں القرآن مع علی جن مع القرآن والقرآن مع علی جن، علی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کے ساتھ اور قرآن علی، یہ جو دو طرفہ کیفیت ہے انشاءاللہ اس کے اوپر میں بات کروں گا. معیت کے اوپر انشاءاللہ آج کی گفتگو ہوگی. اور پھر فرمایا کہ لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا، یہاں تک کہ یہ دونوں وارد ہو جائیں، علی الحوض، حوض کے اوپر میرے پاس آ جائیں، یہ کبھی جب تک میرے اوپر وارد حوض پر نہیں ہوں گے تب تک یہ جدا نہیں ہوں گے. اور یہ جدائی یعنی حوض کے بعد، اصلا حوض ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے بعد یعنی قرآن اپنی جو شکل اور کیفیت ہے اس کے اندر اصولوں کی، چونکہ اس کو اتمام تک پہنچا چکا ہوگا، اور علی اپنی سیرت کے ساتھ اس سارے سلسلے کو مجسم طور پر ثابت کر چکے ہوں گے، لہذا وہ ایک امتزاج ہے. یعنی جو حتیٰ یہ جو لگائی گئی ہے قید کہ اس کے بعد یہ سوچا جائے کہ آیا یہ جدا ہو جائیں گے، نہیں، یہ جدا نہیں ہوں گے، بلکہ قرآن کا مکمل جسے کہتے ہیں کہ امتزاج اور اندماج جو ہے وہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک میں ہو چکا ہوگا. انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور قرآن اور مولائے کائنات کا جو رابطہ ہے اس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ حدیث جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے. میں نے حاکم نیشاپوری کی روایت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. میں سلسلہ سند اور اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، جس کو بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں ریفرنس اس کو دے دوں گا. حدیث بنیادی طور پر جس کا جو اصل راوی ہے یعنی جس نے ام جناب سلمہ سے روایت کی ہے، وہ ابی ثابت یا ابو ثابت مولا ابی ذر، یعنی جناب ابو ذر علیہ الصلاۃ والسلام و رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جناب ابو ذر شہید ربضہ، شہید مظلوم، ان کے غلام ہیں جن کا نام ابو ثابت ہے. اور ابو ثابت اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جنگ جمل میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ موجود تھا، اور کہتے ہیں کہ جب میں نے، اب جنگ جمل کی جو صورتحال ہے آپ یقیناً متوجہ ہیں، البتہ میں ان مباحث کو یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہتا کہ جن مباحث کو معمولاً، چونکہ اگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم علمی طور پر بھی ان کو حل کرنا چاہیں تو بعض لوگوں کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن سوچنے کا ایک مقام ہے. اور مسلمانوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ آپ کسی بھی جگہ پر اجتہادی غلطی کے بھی اگر قائل ہوئے ہیں، تو غلطی کرنے اور نہ کرنے والے کے درمیان میں فرق رکھنا ایک ضرورت ہے اور اس کو ماننا چاہیے. بہرحال موقع ایسا ہے، میں قاضی نور الشستری علیہ رحمہ کی مجالس المومنین میں مطالعہ کر رہا تھا، اسی زمانے میں اور اسی جنگ سے متعلق ایک اور کیفیت سامنے آتی ہے کہ جہاں پر ایک شخص جو ہے وہ تردد کا شکار ہو کر امیر کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہاں پر قاضی نور اللہ شستری رحمہ ایک بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج میرے اور آپ کے لیے شاید فیصلہ کرنا یہ بہت آسان ہے اور ہمارے لیے شاید اتنی مشکل بات نہ ہو کہ ہم اس میں فرق پیدا کر سکیں، حتیٰ کم از کم میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اجتہادی غلطی کرنے اور نہ کرنے والوں کے درمیان میں جو ڈفرینسیشن ہے کم از کم یہ تو پاسبل ہے، اتنا تو ہم کر رہے ہیں کہ کون غلطی پر تھا اور کون غلطی پر نہیں تھا، تو آج یہ فیصلہ کر کے یہ بات طے کرنا کہ کون صحیح اور کون غلط بہت آسان ہے۔ لیکن تصور کیجئے کہ میں اور آپ اس زمانے میں ہوتے اور بالآخر دنیا کے درمیان میں اور لوگوں کے درمیان میں جو کیفیات ہیں، شخصیات کا جو تعارف ہے وہ موجود ہوتا، تو تردد میں پڑھنے کی جگہ بعض لوگوں کے لیے بن جاتی ہے۔ تو وہ آ کر جب مولا کائنات سے پوچھتا ہے تو امام نے ایک تاریخ ساز جملہ دیا، امام فرمایا کہ اے عرف الحق تعارف اہلا، تم حق کو پہچاننے کی کوشش کرو، اس کے اہل خود بخود پہچانے جائیں گے۔ یعنی معیار حق ہے، حق کو پہچانو۔ اور میں کہوں گا شاید امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سائل کو متوجہ بھی کرنا چاہتے ہوں کہ میں وہ ہوں کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتیٰ یہ بھی فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع العلی، اور حیث و دار یعنی جس طرف علی جائے، وہ انشاءاللہ حدیث اگر ضرورت پڑی تو اس کو بھی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اصل میں حق کے بارے میں، علی کے بارے میں نہیں کہا جا رہا کہ حق جس طرف جائے تو علی کو اس طرف موڑ دے، نہ، روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرف علی جائے حق کو اس طرف موڑ دے، یعنی مراد یہ ہے کہ حق اور علی اس طریقے سے ہے کہ اگر حق کو پہچاننا ہے تو علی کو دیکھو کس رخ پر جا رہے ہیں۔ لہذا عزیزان من، یہ کیفیت علی متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے غلام جناب ابو ذر کا، یہ کہتا ہے کہ جب بہرحال ام المومنین داخل ہوتی ہیں، میدان میں آتی ہیں، تو میں تھوڑا سا شک کا شکار ہو جاتا ہوں، لیکن میں ان شکوک کو اپنے قلب میں جگہ نہیں دیتا اور علی کے ساتھ جو ہے وہ مولا کائنات کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کو جاری رکھتا ہوں، یہاں تک کہ ظہر پر آ کر اللہ تعالیٰ مجھے اس شک سے اور اس کیفیت سے نجات دلاتا ہے اور میں پوری طرح سے حق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ یعنی میں اگر عام اصطلاح میں بھی کہوں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون جو ہے وہ اجتہادی غلطی کرنے والا ہے اور کون نہیں کرنے والا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں جمل سے فارغ ہوا اور وہ سارا سلسلہ میں نے امیر سے اجازت لی اور میں سیدھا مدینہ آیا، اور مدینہ آنے کے بعد میں نے دروازے پر حاضری دی جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے، اور آ کر میں نے ان سے کہا کہ، اور میں نے آواز دے کر یہ کہا کہ میں نہ کھانے کے لیے آیا ہوں نہ پینے کے، مجھے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور میں صرف آپ کی خدمت میں آپ کو سلام کرنے کی غرض سے حاضر ہوا تھا۔ جناب نے اس کو مرحبا کہا اور اس سے پوچھا، تو اس نے، وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ جو قصہ تھا پورا وہ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں عرض کیا۔ تو جب میں نے بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوا اور میرے اوپر تھوڑا سا شک غالب آیا، لیکن میں نے ظہر تک امام کے ساتھ جہاد کیا اور پھر ظہر پہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب میں سے شکوک کے، شبہات کے ان تمام چیزوں کو ختم کیا اور حق کو میرے اوپر آشکار فرمایا، تو جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے ایک بڑا خوبصورت، یعنی میں عارفانہ جملہ کہوں اس کو یا ایک ادیبانہ جملہ کہوں، کیا نام دو مجھے نہیں معلوم یعنی، لیکن اس سے خود جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے علمی اور ادبی اور آپ کے عرفانی جو کیفیات ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اینا کنتا ہینا طارت القلوب مطائرہا، یعنی جب اسی جنگ کا واقعہ اور شکوک کا ذکر کیا تو جناب نے یہ پوچھا، اور بڑا ادبی جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اینا کنتا، تم کہاں تھے ہینا وہ وقت کے طارت القلوب مطائرہا، کہ جس وقت مطائر کہتے ہیں آج کل کی جو لینگویج ہے عرب میں، مطائر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایئرپورٹ کے لیے، اور طائرہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ جہاز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایروپلین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس سے میں نے یہ اگزامپل آپ کو اس لیے دیا تاکہ آپ کو میری بات کا جو مطلب ہے وہ سمجھ میں آ جائے، کہ بی بی اس سے سوال کیا اینا کنتا، تم کہاں تھے، کب، حینا، اس وقت جب قلوب، دل کو اب پرندے سے مراد دے سے تشبیہ دے رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں حینا طارت القلوب، یعنی اڑنے والے جو دل ہیں عاشقانہ عارفانہ انداز سے جو قلوب پرواز کرتے ہیں، وہ کیا کر رہے تھے، وہ اپنے مطائر کے اوپر آ رہے تھے، یعنی پرواز کرنے والے اپنے فرودگاہ پر اتر رہے تھے، یہ بڑا ایک ادبی اور واقعاً ایک بڑا ہی عرفانی جملہ ہے جو جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے کہا. اور یقیناً جناب ام سلمہ اس وقت مولائے کائنات کی شخصیت کو متوجہ رکھتے ہوئے یہ بات کر رہی ہیں، یعنی وہ قلوب کے جو عاشقانہ اور عارفانہ پرواز کرتے ہیں، اور پرواز لازمہ تو جب پرندہ پرواز کرتا ہے تو کسی ایک جگہ پہ جا کے تھکتا ہے، تو پھر ایک اس کو فرودگاہ چاہیے، ایک اس کو مقام چاہیے کہ جہاں پر وہ لینڈنگ کرے اور آ کر اپنے آپ کے اس جگہ پر اپنے لیے اطمینان کی کیفیت، اس کو مطر کہتے ہیں. مطائر ایسی جگہ کہ جہاں پر آ کر وہ طائرہ جو پرندہ ہے وہ اتر کر اپنے لیے حفاظت کو محسوس کرے. فرمایا کہ تم اس وقت کہاں تھے، یعنی ایگزیکٹلی آپ اس کنڈیشن کو بتا رہی ہیں کہ جس وقت یہ لوگوں کے قلوب شکوک میں ہوں گے، اور پھر آ کر وہ امیر المومنین کے سائے میں، یعنی ذات مبارک امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو، آپ ان شکوک اور ان تھکے ہوئے قلوب کے لیے کہ جو اللہ کو تلاش کرنے والے ہیں حفاظت کی جگہ قرار دے رہی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جب مجھ سے یہ پوچھا گیا تو میں نے فرمایا کہ الی حیث، اس وقت تک کہ جب کشف اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ذالک عنی عند الزوال، کہ میں اس وقت تک اڑتا رہا، میں نے اس وقت پرواز کی کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ظہر کے وقت میرے اوپر سے اس پردے کو ہٹا نہیں دیا اور حقیقت میرے اوپر آشکار نہیں ہوئی. تو جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا کہ میں نے اپنے قلب کو شک کے حوالے نہیں ہونے دیا، بلکہ میں علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر یقین اور اطمینان حاصل کر لیا میں نے، اور اللہ نے میری مدد کی اور زوال کے وقت میری اس کیفیت سے مجھے باہر نکالا، تو جناب ام سلمہ نے اس کو مبارکباد دی اور آپ نے فرمایا کہ تم نے واقعاً بڑا زبردست کام کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ علی مع القرآن بالقرآن مع علی لن یفترقا، ہرگز جدائی نہیں ہوگی ان میں، حتی یرد علی الحوض، کہ جب تک یہ دونوں میرے پر حوض کے اوپر میرے پر وارد نہیں ہو جاتے، میرے پاس پہنچ نہیں جاتے. تو عزیزان من، اب ایک جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اس حوالے سے بھی ذہن میں رکھیں کہ کس فضا کے اندر جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ اس بات کو بیان کر رہی ہیں، اور یقیناً متوجہ کرنا چاہتی ہیں خود ابی ثابت کے جو غلام ہیں جناب ابو ذر کا، کہ جہاں پر یہ وہ دور ہے کہ جس میں شکوک و شبہات جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ جنم لے رہے ہیں، اور یقیناً امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جو بغاوتیں ہوئی ہیں انہوں نے بہت سو کو شکوک میں ڈالا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے جنہوں نے صحیح معنی میں تمسک کیا ان کے لیے یقیناً اس میں کوئی ایسی پریشانی کا باعث نہیں بنا ہوگا، اور ان لوگوں نے یقیناً جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ بھی دیا. اب بات یہ ہے کہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا جیسی ایک عارف اور ایک عالم اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، اب یہ گھر کی بات ہے اور آپ یقیناً دونوں اطراف پر متوجہ ہیں، اور آپ اس شخص کو یہ کہہ رہی ہیں اور مولا کائنات کی تائید بھی فرما رہی ہیں، اور اس حدیث کے ذریعے سے اپنی بات کی قوت بھی دے رہی ہیں کہ علی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا. عزیزان محترم، آج کی گفتگو میں میں کوشش کروں گا کہ کچھ مطالب معیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ پھر انشاءاللہ قرآن اور علی کے حوالے سے جو گفتگو ہے آج جہاں تک پہنچے انشاءاللہ پھر کل اسی کو یہاں سے ہم آگے بڑھائیں گے. کہ معیت کا جو لفظ استعمال کیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، معا کا لفظ جو ہے عربی میں اس ٹو، جب کسی چیز کو ایک ساتھ بیان کرنا ہو، ایک ٹوگیدر کرنا ہو دو چیزوں کو، تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ جو دو چیزوں کا ساتھ ہونا ہے معیت، دیکھیے اس کے لیے معیت ظاہری اور معیت باطنی، پہلے میں اس کو بیان کر دوں تاکہ تھوڑا سا کانسیپٹ ہو. معیت ظاہری کیا ہے؟ کہ دو چیزوں کا ایک ساتھ پایا جانا، فزیکلی آپ دو چیزوں کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے یہ اس شخص کے ساتھ ہے. ہمارے ہاں فزیکل معیت میں مثلا جب سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں، اب ان میں کیا ہوتا ہے کہ بعض پارٹیز آپ نے دیکھا ہوگا یا بعض افراد جو ہوتے ہیں وہ فزیکلی ایک دوسرے کے ساتھ آ کر مل جاتے ہیں، الحاق کر لیتے ہیں. اب یہ الحاق کیا کہے گا کہ ایکس پارٹی وائی کے ساتھ ہے، ماں ہے، ان کی معیت ظاہری طور پر ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بعض جو سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں وہ آ کر ان فرنٹ الحاق نہیں کرتی، بلکہ ان کی کسی بھی پارٹی کی طرف جو رجحان ہوتا ہے، یعنی اپنی شاید ان کی حیثیت اس وقت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ کسی فرنٹ پر آ سکیں، اینڈ اسی مرحلے میں ان کی ایک حیثیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس پارٹی کے لیے جو ہے وہ علل اعلان اور ظاہری طور پر بھی اپنے الحاق کو ظاہر نہیں کر سکتے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جیت کی بھی توقع نہیں ہے, ان کو کسی سہارے کی ضرورت ہے, حیثیت ایسی بھی ہے کہ کسی کے ساتھ الحاق نہیں کر سکتے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, ایک الحاق باطنی ہوتا ہے. باطنی الحاق یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے کام کو چلایا جائے کہ جیتنے والے کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ایک طرح کا کوئلیشن بھی رہے جو کہ ظاہر نہ ہو, اور ہم جو ہے وہ داخلی طور پر ان سے, یعنی ظاہری طور پر ان سے جدا رہیں, اور داخلی طور پر ہماری ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ رہے. اچھا, معمولاً زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن میں اس طرح کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہراً ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں, لیکن ٹو اپوز سم ون, کسی کی اپوزیشن کے لیے داخلی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ایک تو ظاہری اور باطنی طور پر. خوب, اگر اس اعتبار سے بات کی جائے, لیکن میں اس سے پہلے ایک اور معیت کی قسم بیان کروں گا اور پھر انشاءاللہ اس طرف آؤں گا کہ معیت کی ایک اور قسم ہے اعتباری اور حقیقی. یعنی کیا, کچھ چیزوں کا گیٹ ٹوگیدر, ایک ساتھ ہونا اعتباری یہ ہوتی ہے کہ بات کہ زمان اور مکان اور کسی بھی اعتبار سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک ہوتے ہیں, یا کسی ایک پلیٹ فارم پر, یا کسی ایک ضرورت کے تحت. لیکن الحاق یا معیت حقیقی وہ ہوتی ہے کہ جس میں اس سے ہٹ کر کے کوئی پلیٹ فارم ہے یا نہیں, کوئی زمان و مکان مخصوص ہے یا نہیں, کسی خاص جہت کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے یا نہیں. معیت حقیقی یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کا لازم و ملزوم بن جاتی ہیں. آپ کبھی بھی کسی بھی اسپیسیفک کنڈیشن میں ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی جدائی کا جو تصور جہاں محال ہو جائے, جیسے علت اور معلول کے کاز اینڈ افیکٹ کے درمیان میں ایک طرح کی معیت پائی جاتی ہے, دس از ناٹ پاسبل. لیکن میں اس چیز کو یہاں پر ذکر کر دوں کہ جب میں کاز اینڈ افیکٹ کی بات کر رہا ہوں تو کاز جو ہے وہ بعض اوقات سوچی جا سکتی ہے, جبکہ افیکٹ کو ہو سکتا ہے فاصلہ آ جائے. لیکن جہاں معیت حقیقی ہوتی ہے وہاں پر اصلاً یہ پاسبل ہی نہیں ہے سوچنا کہ ایک چیز موجود ہو دوسری نہ موجود ہو. اصل میں معیت حقیقی اسے کہتے ہیں. اب جب معیت حقیقی کی بات ہو رہی ہے تو اب دیکھیں, کنسیڈر کیجئے جو میں نے پیچھے آپ کو ظاہری اور باطنی کی بات کی, تو ہم خود بخود سمجھ جائیں گے کہ جہاں پر معیت اعتباری ہو وہاں پر تو ظاہری اور باطنی کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور اس کے حوالے سے بحث کی جا سکتی ہے, اور ان یعنی ظاہری میں بھی اعتباری اور باطنی میں بھی اعتباری کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم حقیقی کی بات کرتے ہیں تو حقیقی معیت اتنی پاورفل ہے کہ نہ وہ ظاہر میں ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں نہ باطن میں, اور کسی پلیٹ فارم, کسی ڈائمنشن, کسی ڈائریکشن, کسی بھی چیز کے اندر جو ہے وہ اس کے درمیان میں جو جدائی ہے اسے تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے لن یفترقا یہ جو جملہ ہے یہ بھی ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ یہ جدا نہیں ہوں گے. لیکن اب ہمیں کنسیڈر یہ کرنا ہے عزیزان من کہ جب ہم اس معیت کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو امتزاج ہے نہ ظاہر میں نہ باطن میں کسی بھی کنڈیشن میں, ان دونوں کے درمیان میں جو جدائی ہے, ان کے درمیان میں جو سیپریشن ہے وہ اصل پاسبل نہیں ہے. تو جب ہم اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ان کے درمیان میں کوئی جدائی ممکن نہیں ہے, تو اب ہم نے یہ دقیق طور پر تلاش کرنا ہے کہ وٹ از دا کنیکشن بٹوین مولا کائنات اینڈ قرآن. یہ جو ان کے جدائی نہ ہونے کی کیفیت ہے, کیا علی اور قرآن کے جدا نہ ہونے کی کیفیت اس طریقے سے ہے کہ مثلاً ایک بات میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھا سکوں, کہ کائنڈ آف مثلاً مولا کائنات نے قرآن کا تعویذ بنا کر اس کو گلے میں ڈالا ہوا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی گلوں میں جو قرآن ڈلا ہوا ہوتا ہے ان کا قرآن سے اصل کوئی ربط, اور کوئی ایون فزیکلی بھی جب انہوں نے پہنا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ان کی جو معیت ہے وہ پائی نہیں جاتی, ایک طرح کا فاصلہ وہاں پہ بھی کنسیڈر ہوتا ہے. اچھا, ایک معیت قرآن کی حافظوں کے اندر ہے, یعنی جو شخص قرآن کو حفظ کر لیتا ہے. اب لازم آتا ہے جب اس نے حفظ کیا ہوا ہے تو اس کے اور قرآن کے درمیان میں ایک کنیکشن ہے, ایک اٹیچمنٹ ہے. کیا حافظوں والی کیفیت ہے کہ مولا کو قرآن حفظ ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ حفظ کی جو کیفیت ہے وہ اعتباری ہے. آج حافظ ہے, کل کوئی بات ہو جائے, ہو سکتا ہے بھول جائے گا, اور پریکٹس نہ کرے تو بھول جائے گا, کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو بھول جائے گا. لہذا ان دونوں کیفیت میں کہ چاہے وہ آپ اس طریقے سے قرآن کو فزیکلی مولا کائنات سے تصور کرنے کی کوشش کریں یا جیسے حافظے کی صورت میں تصور کیا جاتا ہے, ان میں سے کوئی بھی معیت جو ہے وہ مولا کائنات کے لیے اس طریقے سے صدق نہیں کرتی. تو اب جو ہمارے پاس رہ جاتا ہے دوسرا مرحلہ کہ وہ کون سی کنڈیشن ہے کہ جس میں معیت حقیقی کو امیر المومنین کے لیے در کیا جائے گا, ایک ایسی کنڈیشن کہ جس میں قرآن اور علی کے درمیان میں جدائی پاسبل ہی نہ ہو. تو وہ کون سی صورت ہے انشاءاللہ اس کو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج صرف ایک بات آپ سے کہوں گا, چونکہ مطلب کو میں چاہتا ہوں کہ ایک اینڈ تک پہنچا دوں اور کل ہم انشاءاللہ اس کی کیفیت کو آگے چل کر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, کہ ایک بات تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب تک قرآن موجود ہے اور جب تک قرآن کا وجود ہے, علی اس کے ساتھ ہیں, اور معیت حقیقی کا مطلب یہ کہ ان کے درمیان میں جدائی کی کیفیت نہیں ہے. تو اب اسی بات کو تصور کریں اور کنسیڈر کریں کہ آج اگر میرے ہاتھ میں قرآن ہے تو پھر علی کہاں ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور علی میں جدائی نہیں ہے. تو کیا یہ جو ان کے درمیان میں معیت حقیقی ہے یہ مولا کائنات کی سیرت کی صورت میں ہے, یعنی صرف اس میں کنسیڈر کیا جائے گا, یا اس معیت کے لیے نہیں؟ جب ہم نے کہا کہ حقیقی معیت ایون فزیکل کو بھی کنسیڈر کرتی ہے, تو کوئی تو وجود ایسا ہونا چاہیے کہ جو آج بھی قرآن کے ساتھ ہو موجود, کہ جس کی وجہ سے قرآن اور جس جو قرآن کی وجہ سے باقی ہو, اور جن کے درمیان میں جدائی کو تصور نہ کیا جا سکتا ہو. تو اب آج تصور کریں کہ میں ہاتھ میں اگر قرآن لے کر علی کو تلاش کرنے نکلتا ہوں کہ کہاں ہے علی, کہ جس کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان میں جدائی نہیں ہوگی, تو پھر میری عقل یہ کہتی ہے کہ یقیناً یا علی یا کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو علی کے مقام پر کھڑا ہو سکے, جس کو زمانے کا علی کہا جا سکے, کہ جو اسی کام کو آگے انجام دے رہا ہو, جو علی کا ایسا ٹکڑا ہو, جو علی کے نور کا ایسا حصہ ہو کہ جس پہ ہاتھ رکھ کے اس کو علی کہا جا سکے. تو یقیناً جب تک قرآن باقی ہے, ایسا علی کے جو معیت لیے ہوئے ہے, یا علی کا ایسا ٹکڑا جو کہ علی کی معیت لیے ہوئے ہے, اس کا ہونا ضروری ہے. لہذا خود یہ روایت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس کو بھی بیان کرتی ہے کہ ظاہر میں اگر تم نے علی تلاش کرنا ہے تو زمانے کا علی آج بھی موجود ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے, اور وہ قرآن کے ساتھ ہے. لہذا یہ معیت خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں جاری بھی ہے, اور اس کا جو کیفیت ہے وہ موجود ہے کہ آج بھی, کیونکہ اس لیے کہ یہاں پر آ کر وہ حدیث اپنے معنی پیدا کرتی ہے کہ کلنا محمد, ہم سب کے سب محمد ہیں, ہم سب کے سب علی ہیں. لہذا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے معنی کو دوبارہ, یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ علی یا علی کا کوئی حصہ دنیا میں جو کہ علی کہلانے کے قابل ہو, یعنی جس کو آج کے دور میں بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام کہا جا سکے, جس پر ہاتھ رکھ کے کہا جا سکے کہ یہ زمانے کا علی ہے, یہ اس دور کا علی ہے, اس صورت میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی قرآن کے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ تمام کے تمام مقامات, کہ جس طرح سے قرآن کی کچھ صفات ہیں اور ملائکہ اور ان کے درمیان جو رابطہ ہے, انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو آنے والے ایام میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن عزیزان من, جس طرح سے قرآن کے بارے میں قرآن خود بیان کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن پروردگار سے اپنی قوم کی شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن سے دوری اختیار کی, تو یہ شکایت عین اسی مرحلے میں کہ جس وقت وہ قرآن کے لیے کر رہے ہوں گے, چونکہ علی معیت قرآن میں ہے, ملائکہ کائنات کے لیے بھی صدق ہو گیا. جس طرح سے قرآن پر عمل کو ترک کیا گیا اور دوری اختیار کی گئی, اسی طرح سے علی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری اختیار کی گئی. جس طرح سے قرآن کو مہجور کیا گیا, اسی طرح سے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مہجور کیا گیا. عزیزان من, میں اور آپ اس آستانے پر ہیں اور ان ایام کو درک کر رہے ہیں کہ جو ایام شہادت امیر المومنین آج کی شب جب اپنی انتہا پر پہنچے گی, تو وہ کیفیات امیر المومنین کی ظاہر ہوتی ہیں کہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضرت افطار کرنے کے لیے میرے گھر پر موجود ہیں, اور آپ نے جب افطار میں دودھ اور نمک ساتھ رکھا تو امیر فرماتے ہیں اپنی بیٹی سے کہ کیا تو نے اپنے باپ کو کبھی ایک وقت میں دو چیزوں سے افطار کرتے ہوئے دیکھا؟ حضرت فرماتی ہیں کہ جس وقت میں نے نمک اٹھانا چاہا تو امیر نے منع کر کے فرمایا کہ نہیں دودھ اٹھا لو, اور پھر روایت کو بھی بیان کیا کہ پیغمبر نے فرمایا, اور اس اعتبار سے حضرت کی آخری صحت کے عالم میں جو غذائیں ہیں ان میں سے آخری افطار آپ کا نمک کے ساتھ ہوتا ہے. نماز شب اور اس سے نزدیک اوقات میں بی بی فرماتی ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام صحن خانہ میں آ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی ریش مبارک کو تھام کر فرماتے ہیں، خدا کی قسم یہی وہ وقت ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ریش کو جو ہے وہ خون سے تر کیا جائے گا، اور آپ لقائے الہی کی اس منزل پر اس طریقے سے بے چین اور پریشان ہیں جس طرح سے کوئی عاشق اپنے معشوق سے ملنے کے لیے بے چین ہوا کرتا ہے۔ آج کی صبح نماز فجر کے وقت شقی ترین انسان سعید ترین انسان کے سر کو شکافتہ کرے گا، لیکن عزیزان من، جس وقت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی کو شق کیا گیا، تلوار کی ضربت بھی ہے اور شدید ترین زہر کا استعمال بھی ہے، امیر کے سر کو جس وقت شگافتہ کیا گیا، اب مسجد کوفہ کی محراب جس وقت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے خون سے رنگین ہوئی ہے، تو جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت آہ نہیں کی ہے، اس وقت جناب امیر نے گریہ نہیں کیا ہے، بلکہ جناب امیر اس وقت جملہ فرما کر کہتے ہیں فزت رب الکعبہ، یہ شہادت یہ مقام علی کے لیے فوز کا مقام ہے، کامیابی کا مقام ہے۔ تو عزیزان من، جہاں پر علی نے گریہ کیا ہوگا، جہاں علی نے آنسو بہائے ہوں گے، نالہ و فریاد کی ہوگی، یقیناً وہ مقام علی کی مظلومیت کا مقام ہے۔ تو آئیں اور آ کر تاریخ سے پوچھیں کہ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر علی علیہ الصلاۃ والسلام نے گریہ کیا ہے، جہاں علی علیہ الصلاۃ والسلام نے آنسو بہائے ہیں، جہاں پر علی کے ضبط کے بندھن ٹوٹے ہیں، جہاں پر میرے مولا نے آنسوؤں کو اور آہوں کو جاری فرمایا ہے، وہ کون سے مقامات ہیں۔ تو جب علی کی زندگی پر نظر ڈالی جاتی ہے، علی کی مظلومیت آج کوفے کی مسجد میں ظاہر نہیں ہو رہی اور یہاں سے ابتدا نہیں کر رہی، بلکہ علی علیہ الصلاۃ والسلام کی مظلومیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ شہادت پیغمبر اکرم کے بعد علی جو کہ عاشق ہیں پیغمبر کے، علی کے جو کہ والہانہ محبت کرتے ہیں پیغمبر اکرم سے، علی جنہوں نے اپنی پرورش پیغمبر کے سینے پر کی ہے، جو پیغمبر کی زبان اثر کو چوس چوس کر جوان ہوئے ہیں، فرماتے ہیں میں پیغمبر کے ساتھ اس طرح سے ہوا کرتا تھا جس طرح سے اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ ہوا کرتا ہے، گویا علی کو پیغمبر سے اس سے زیادہ محبت ہے جو بچے کو ماں سے ہوا کرتی ہے، اور علی کے سامنے پیغمبر کا جنازہ موجود ہے، علی چاہتے ہیں کہ پیغمبر کی عظمت کے مطابق پیغمبر کا جنازہ اٹھے، علی چاہتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت، خلق الہی میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ افضل شخصیت ہے، ارے اس کا تو بڑی شان سے جنازہ اٹھنا چاہیے، 2.5 لاکھ تو کم از کم مسلمان موجود ہیں، ارے وہ سب نہ صحیح، مدینہ کے ہی مسلمانوں کو کم از کم پیغمبر کا جنازہ اٹھانے کے لیے آنا چاہیے، لیکن ایک طرف پیغمبر کی بھی مظلومیت ہے کہ پیغمبر کا جو خاتم النبیین ہے اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے اصحاب حکومت اور دولت کے لیے سقیفہ بن سائدہ میں جمع ہیں، رسول کا جنازہ رکھا ہے، علی منتظر ہیں، زہرہ منتظر ہیں کہ ارے مسلمانوں میں سے کوئی آ کر علی کو پرسا دے گا، سیدہ کو پرسا دے گا، لیکن عددارو جب کوئی نہ آیا، چند افراد کے ساتھ مل کر علی نے اپنے محبوب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن دیا، اور چند افراد کے ساتھ مل کر آپ کو آپ کے حجرے کے اندر ہی دفن کر دیا۔ عزادار علی کے لیے یہ مراحل بڑے سخت ہیں، علی چاہتے ہیں کہ لوگ آ کر ان کو پیغمبر سے جدائی کا پرسا دے، سیدہ رو رہی ہے، سیدہ چاہتی ہے کہ بابا سے جدائی کا پرسا دے، وہی کے منقطع ہو جانے کی مصیبت کا پرسا دے، ارے اس سارے کیفیات کو کہ جس کو علی و زہرہ محسوس کر رہے ہیں، ان کے بچے محسوس کر رہے ہیں، اس کا پرسا لینا چاہتے ہیں، لیکن مظلومیت علی یہ ہے کہ لوگ آئے تو صحیح علی کے دروازے پر، لیکن علی کو پیغمبر کا پرسا دینے کے بجائے آگ لے کر آئے ہیں، علی کے دروازے کو توڑا جا رہا ہے، علی کے دروازے کو آگ لگائی جا رہی ہے، علی کے اوپر علی کی زوجہ پر ظلم و ستم کے پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہے۔
الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ آج کی شب شبہ قدر میں سے ہے. بحق امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام تجھے علی کی مظلومیت کا واسطہ ہے, تجھے زہرا کی مظلومیت کا واسطہ ہے. منتقم زہرا علی امام زمانہ کے سہور بار الہ آج کی شب امام زمان سے منسوب ہے. بار الہ آج کی شب مقدرات لکھے جاتے ہیں, تجھے زہرا علی کی مظلومیت کا, پیغمبر کی مظلومیت کا واسطہ. بار الہ دنیا میں سے ظلم کے نظام کو امام کے ظہور کے ذریعے سے ختم فرما. بار الہ بس یہ اب آخری سال ہو کہ جو ہم نے شبہ قدر امام کی غیبت میں منائی ہے. بار الہ آئندہ آنے والے سال میں امام کے ظہور کو مقدر فرما. ہم سب کو ایمان کے ساتھ امام کے ظہور کو درک کرنے اور امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ مقدرات کی دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے, تجھے علی کی مظلومیت کا, زہرا کی مظلومیت کا واسطہ ہے. تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. بار الہ اس مشکل وقت میں کہ جب اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, ہمارے پاس علی علیہ الصلوۃ والسلام اور زہرا سے بڑا کوئی توسل نہیں ہے. بار الہ ان کے وسیلے سے اگر یہ وبا ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بار الہ اگر اس وبا کے پیچھے انسانیت دشمن ہاتھوں کی سازش ہے تو بار الہ ان تمام کو نیست و نابود فرما اور تمام انسانیت کو اس سے نجات دلا. بار الہ اس وبا کے اثر سے جو لاک ڈاؤن اور اس کے بعد جو صورتحال پیش آنے والی ہے, تو ہی ہمارا مددگار ہے, تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے. بار الہ تمام انسانوں کو بالعموم اپنے حفظ امان میں رکھ, تمام مومنین کو بالخصوص اپنے حفظ امان میں رکھ. بار الہ آج کی شب میں دعا کرتے ہیں شیخ ابراہیم زغزاکی اور ان کی اہلیہ, بار الہ ان سب کو اور دیگر جتنے بھی مجاہدین دین ہیں ان سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ. بار الہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار اور کشمیر اور ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر جو مشکلات ہیں, بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن, اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی اور رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت, حشد شعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ آج کی شب میں تمام مؤمنین کو اور بالخصوص ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہ اس سال میں ہمارے لیے مقدر فرما کہ ہم آئندہ سال اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تیار اور آمادہ کر سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.